نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 473 474 فصل کہارم زہد کی حقیقت فضیلت اور اس کے درجات. معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں زہد سالکین کے مقامات میں سے ایک بلند مقام ہے. سالکین کا لفظ جو ہے یہ سالک سے ہے اور سالک کا لفظ سلکہ سے ہے. سالک کہتے ہیں چلنے والے کو, اللہ کی طرف بڑھنے والے کو, اللہ کا قرب چاہنے والے کو, اور مقامات کا مطلب ہے درجات. زہد جو ہے یعنی دنیا سے بے رغبتی, سالکین یعنی اللہ کی طرف جو جانے والے ہیں ان کے مقامات یعنی درجات میں سے ایک بلند مقام ہے. یعنی وہ اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے جو مختلف سٹیپس ہیں ان میں سے اعلیٰ ترین اور انتہائی ایک سٹیپ ہے. اور زہد نام ہے ایک چیز سے منہ پھیرنا تاکہ اس سے بہتر کو حاصل کر سکے. زہد کا لفظی معنی ہوتا ہے نا بے رغبتی کرنا, یعنی کسی ایک چیز سے بے رغبت ہونا تاکہ اس سے بہتر چیز کو حاصل کیا جا سکے. لیکن شرط یہ ہے کہ جس سے منہ پھیرتا ہے وہ چیز بھی کسی نہ کسی طرح اسے مرغوب ہو, یعنی وہ بھی اس کی پسندیدہ ہو. کیونکہ جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں ہوتی ان سے تو ہم خود ہی منہ پھیر لیتے ہیں, لیکن جو چیز پسند ہو, جس چیز سے محبت ہو, پھر اس سے رغبت نہ رکھی جائے یا نہ رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس سے بہتر چیز کی طرف انسان راغب ہو سکے, تو یہ دراصل زہد ہے. مثلا دنیا سے رغبت نہ رکھے تاکہ جنت حاصل ہو سکے تو یہ زہد ہے. جو آدمی ایسی چیز سے منہ پھیرے جو نہ تو فی نفسی ہی مرغوب ہو, یعنی اٹ سیلف وہ کوئی پسندیدہ نہیں, نہ اس کی طلب کی اس کو کوئی خواہش ہے, تو اسے زاہد نہیں کہا جائے گا. یعنی ایسا شخص زاہد نہیں, کیونکہ اسے وہ چیز پسند ہی نہیں تو ضرورت ہی نہیں اس کی. مثلا آپ اگر بازار میں جا رہے ہیں اور وہاں طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ ایک مخصوص چیز دینے کے لیے گئے ہیں, تو کیا آپ ہر چیز دیکھتے چلے جائیں گے؟ نہیں, آپ سرسری سی نظر ڈالیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ آپ کو وہ چیز نظر آ جائے جس کی آپ تلاش میں تھے, تو وہاں آپ رک جائیں گے. تو گویا آپ نے سب چیزوں سے بے رغبتی اختیار کر کے, حالانکہ بعض اوقات بہت قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ کو گولڈ خریدنا نہیں تو گولڈ کی دکان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کو کوئی رغبت نہیں ہوتی اندر جانے کی یا اس کو جھانکنے کی یا دیکھنے کی. لیکن کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ونڈو میں جھانکتے ہیں, چاہے انہیں چاہیے یا نہیں چاہیے, چاہے وہ خرید سکتے ہیں یا نہیں, چاہے ان کی ضرورت ہے یا نہیں, لیکن اس کی طلب ہے یا اس کی جو خواہش ہے یا اس کے لیے جو ایک چاہت ہے وہ ان کے دل میں موجود ہوتی. اب ایک چیز انسان کے بس میں ہی نہیں کہ اسے حاصل کر سکے اور پھر بھی اس کی چاہت ہو, تو یہ تو ایک مصیبت ہے. اس کے برعکس یہ کہ انسان کسی چیز کو حاصل کر سکتا ہو اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہو یا آخرت کی طرف راغب ہو, تو اس کا نام دراصل زہد ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ایسی چیز سے منہ پھیرے جو نہ تو فی نفسی ہی مرغوب ہو اور نہ مطلوب, تو اسے زاہد نہیں کہا جائے گا. جیسے کوئی آدمی کھانا چھوڑ دے تو اسے زاہد نہیں کہا جائے گا. حقیقی معنوں میں زاہد اسے کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دے اور جو اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے. زاہد کامل وہی ہے. اب اس کے درجات ہیں نا. کامل زاہد وہ ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے, جو دنیا سے منہ موڑے لیکن جنت اور اس کی نعمتوں کی بھی رغبت رکھے, تو وہ بھی زاہد ہے. لیکن یہ پہلے سے کم مرتبہ. اعلیٰ ترین مرتبہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور چیز مطلوب نہ رہے, یعنی جنت بھی مطلوب نہ رہے بلکہ اصل شوق اللہ سے ملاقات کا ہو. یعنی موت کا خیال آتے ہی جنت سے پہلے اللہ کی ملاقات کا خیال آئے. معلوم ہونا چاہیے کہ مال کا چھوڑ دینا یا اسے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خرچ کرنا زہد نہیں. مال کا چھوڑ دینا کیا ہے؟ کہ انسان مال کمانے کے لیے کوشش نہ کرے, یا کوئی دے تو دے نہیں, یا یہ کہ اس کے پاس ہے لیکن وہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کر رہا بلکہ دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے صرف اس لیے تاکہ دوسرے اس کی طرف مائل ہوں, تو یہ زہد نہیں. یعنی اگر آپ کسی کو کوئی چیز اس لیے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو تو اس کو زہد نہیں کہا جائے گا. زہد یہ ہے کہ دنیا کو آخرت کے مقابل حقیر سمجھ کر توڑ دے, یہ معمولی چیز ہے اور آخرت بڑی چیز ہے. والآخرت خیر و ابقا, جس کو معلوم ہو کہ دنیا برف کی طرح ہے جو پگھلتی ہے اور آخرت موتی کی طرح ہے جو باقی رہتا ہے, تو اس کی خواہش ہوگی کہ دنیا کو بیچ کر آخرت خریدے. اللہ تعالیٰ کا قول ہے کل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا, آپ کہہ دیں دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. کل متاع الدنیا قلیل, یہ پوری دنیا بھی اگر سونے سے بھر جائے تو بھی وہ قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں. والآخرت خیر لمن اتقا, لیکن آخرت بہتر اسی کے لیے ہے جس کے اندر دنیا میں تقویٰ ہو, اللہ کا ڈر ہو. فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب سوچئے کہ کیا کچھ ہے آپ کے پاس, کوئی پراپرٹی, کوئی جیولری, اچھے ڈریسز, کیا کچھ ہے, جو بھی ہے اس کا تصور کیجئے یا آپ اس کی لسٹ بنائیے, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ یہی رہ جائے گا, سب چھوٹ جائے گا, سب لے لیا جائے گا, اور ساتھ کیا جائے گا, اچھے اعمال. زہد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, اور جو ہم نے ان کو آزمائش کے لیے دنیا کی زندگی کی زیبائش دی ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو. بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص کا مخاطب ہو سکتا ہے. سوچئے کبھی آپ کوئی اچھی چیز دیکھ کر کسی کی جو کسی کے پاس ہو اس سے مروب ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. مثلا کسی کا گھر آپ کو بہت پسند آ گیا, کسی کا فرنیچر بہت اچھا لگ گیا, کسی کی گاڑی بہت پسند آئی, تو ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک حیبت بھی بیٹھی کہ ہاں کیا کچھ ہے ان کے پاس اور کتنے خوش قسمت ہے یہ, اور جہاں کچھ ان کو ملا ہوا ہے, اور آپ اس سے امپریس ہوں اور متاثر ہوں, اور پھر اپنے آپ کو کوسیں, اپنی قسمت کو کوسیں, اور یہ سوچیں کہ ہم نے دنیا میں کیا پایا اور ہم تو ہیں ہی بس قسمت کے مارے, اور زندگی ہے تو یہ زندگی ہے. تو یہ سب چیزیں زہد کے خلاف ہیں, ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے. اگر کسی کے پاس کچھ بھی ہو تو انسان نظر دھر کے بھی نہ دیکھے, نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے. تو جب نظر اٹھا کے دیکھے گا نہیں تو دل میں اس کا روب بھی نہیں آئے گا, اور دل میں اپنے پاس جو کچھ ہے اس کی ناقدری بھی نہیں ہوگی, اس پر شکر ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور ویسے بھی ہمیں حکم یہی ہے نا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, کیونکہ اگر ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو یہی اس کا معنی ہے کہ ان کو جو دنیا کا ساز و سامان ملا ہے اس کی طرف ہم للچائی ہوئی اور ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں. تو اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ دنیا میں لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی بہت حرص نہ ہو ہمارے دل میں. مثلا اگر آپ کسی کو دلہن بنے ہوئے دیکھیں اور جیولری پہنے ہوئے اور بہت اچھا ڈریس پہنے ہوئے تو بس آپ سرسری دیکھنا کہ ٹھیک اچھا لگ رہا ہے انسان, لیکن غور سے دیکھنا کہ اچھا کتنا سیٹ پہنا ہے, کون سا سیٹ پہنا ہے, اس کی کیا قیمت ہوگی, اور پھر یہ کہاں سے بنا ہوگا, اور پھر دل میں ایک ہوپ کا اٹھنا کہ مجھے تو شادی سے ایسا نہیں ملا تھا, میرے ماں باپ نے تو کچھ نہیں دیا, اور پھر یہ کہ لباس کی باریکیاں دیکھنا کہ کیسا پہنا ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جتنا انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے پھر ان کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے, پھر جب وہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے, اور پھر زندگی کے اہم ترین کام چھٹ جاتے ہیں. قرآن کا پڑھنا پڑھانا, دین کی خدمت کرنا, یہ سب چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں اور انسان کی دوڑ لگ جاتی ہے صرف ان حقیر چیزوں کے حاصل کرنے پر. ٹھیک ہے جب انسان کو ضرورت پڑے, جو اللہ تعالیٰ توفیق دے, جو اچھی چیز میسر ہو انسان لے پہنے, لیکن کسی کے مقابل نہیں اور کسی کی ریش میں نہیں, کسی کے نقالی میں نہیں. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. کیونکہ لوگوں کو جو کچھ بھی ملا ہے دنیا کی زندگی میں سے یہ سب ان کے لیے آزمائش ہے. تو گویا کسی چیز کی دیکھ کر اس کی حسرت رکھنا آزمائش کی حسرت رکھنا, یعنی اپنے لیے آزمائش کو دعوت دینا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو جو دے کر تو امتحان لے رہا ہے, میں بھی چاہتا ہوں میرا بھی امتحان ہو جائے اس میں. تو اللہ کی پناہ ایسے امتحان سے کہ جس میں انسان پڑھ کر اپنی آخرت گنوا بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا مقصود دنیا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے کام پراگندہ کر دیتے ہیں. پراگندہ نہیں, بکھرے ہوئے, ڈس آرگنائز. کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا اس کی زندگی میں, کوئی مقصد نہیں, کوئی شعور نہیں, کوئی مشن نہیں, کوئی مرکزی نقطہ نہیں, بس ادھر سے ادھر بھارا ہے, حاصل کچھ بھی نہیں. اس کی جائیداد منتشر ہو جاتی اور اس کی پیشانی پر محتاجی لکھ دی جاتی, پھر دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی گئی. لیکن جس آدمی کا مقصود آخرت ہو جائے اللہ اس کو یکسو کر دیتا ہے. وہ شخص انتہائی فوکسڈ ہو جاتا ہے, اس کا سامان محفوظ رکھتا ہے, اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی. وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا اس کے پیچھے بھاگتی. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اللہ کی طرف رخ کر لیں تو ہر چیز اپنے پلیس پر آ جائے گی, اپنی جگہ پر آ جائے گی, اور دنیا میں آپ کی ضرورت کی جو چیزیں وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو میسر کر دیں گے, کمی نہیں رہے گی, کیونکہ دل غنی ہو جاتا ہے, تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے تو انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا, کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتا, کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا. بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان فکر و فاقہ کا شکار, پریشانی کا شکار, اور ایک عجیب قسم کی ذہنی اور قلبی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. حضرت حسن نے کہا قیامت کے دن اہل زہد کے علاوہ سب ننگے اٹھیں گے. یہ حضرت حسن کا قول ہے, حدیث نہیں. کچھ لوگوں نے دنیا کی عزت کی تو اس نے ان کو سولی پر چڑھایا. یہ جو قیامت کے دن ننگے اٹھنے والی بات ہے نا, یہ سب کے لیے. حضرت عائشہ کی حدیث آپ کو یاد ہوگی. تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دنیا کی عزت کی تو اس نے ان کو سولی پر چڑھایا, یعنی سلیب پر. تو تم اس کو ذلیل کرو, جب تم اس کو ذلیل کرو گے تو اس وقت تو بہت اچھی ہوگی. حضرت فضیل نے کہا تمام برائی ایک گھر میں رکھ دی گئی اور اس کی چابی دنیا کی محبت, اور سب بھلائیاں ایک گھر میں رکھ دی گئی ہیں اور اس کی چابی دنیا سے برغبتی. یعنی جب انسان دنیا سے برغبت ہو جاتا ہے تو اس کی نیڈ بھی کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کا دھیان آٹومیٹکلی آخرت کی طرف ہو جاتا ہے. لیکن جب دنیا کی رغبت ہوتی ہے تو انسان کی ضروریات بڑھتی چلی جاتی, پھر ان کے پورا کرنے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کبھی کافی ہو نہیں چکتا. لہٰذا ان خواہشات اور ان ضروریات کے پورا کرنے میں پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا, جائز اور ناجائز کا فرق بھی نہیں یاد رکھتا, اور پھر اس طرح وہ بس ایک دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا. بعض سلف کہتے تھے دنیا سے بے رغبتی دل اور بدن کو آرام دیتی ہے اور اس کی رغبت غم اور فکر بڑھاتی ہے. دنیا سے بے رغبتی دل اور بدن کو آرام دیتی ہے, کیونکہ جب ضروریات کم ہوگی تو دنیا کے لیے بھاگنا بھی کم ہی ہو جائے گا اور اس طرح انسان نسبتاً کم تھکے گا, اور دل کا سکون بھی ہوگا, کیونکہ جب بہت زیادہ دنیا کے بارے میں سوچنا نہیں پڑے گا تو پھر اس کو بھی تھوڑا آرام مل جائے گا. زہد کے درجات اور اقسام. بعض لوگ دنیا سے بے رغبت ہونا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اس کے حاشیہ نشین ہوتے ہیں, یعنی اس کے آس پاس ہی رہتے ہیں. حاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ بارڈر. حاشیہ نشین کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, یعنی دنیا کے بیچ میں نہیں ہوتا لیکن کناروں کناروں میں ساتھ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پھر وہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے ہیں, یعنی دنیا پوری چھوڑ بھی نہیں سکتے لیکن اپنے آپ کے ساتھ اتحاد بھی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں, مجاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو متزاہد کہا جاتا ہے, متفاعل کے وزن پر, اور یہ زہد کی ابتدا ہے. یعنی انسان ایک کشمکش کا شکار ہوتا ہے اور انسان پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت کو ترجیح دے دے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص بخوشی دنیا سے بے رغبت ہو, اپنے نفس کو اس میں تکلیف نہ دے, لیکن اس کی نگاہ میں زہد کی قدر و قیمت زیادہ ہو. ایسا شخص جلد مراد پا لیتا ہے, اسے یہ احساس مسرت یعنی خوشی بخشتا ہے کہ اس نے ایک پیاری چیز ضرور چھوڑ دی ہے لیکن اس سے زیادہ اچھی چیز حاصل کر لی ہے. جیسے کوئی دو درہم لینے کے لیے ایک درہم کو چھوڑ دے, یہ دوسری چیز کیا ہے کہ بخوشی دنیا سے بے رغبت ہو, مجبوراً نہیں. مثلاً اگر کسی کو کوئی خاص بیماری ہو جاتی کہ وہ میٹھا نہیں کھا سکتا, تو ڈائبٹیز یا اسی طرح کوئی اور ایسی تکلیف ہے کہ جس میں کچھ غذائیں انسان کو ممنوع قرار دے دی جاتی, اب وہ اگر مجبوراً چھوڑ رہا ہے تو وہ تو علاج کے لیے اپنی صحت اور اپنی زندگی کے لیے چھوڑ رہا ہے, بخوشی تو نہیں چھوڑ رہا. لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کو اپنی خوشی سے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کے دین کے راستے میں نقصان دہ ہے, تو یہی دراصل زہد ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی خوشی سے زہد اختیار کرے اور اپنے زہد سے بھی بے رغبت ہو, یعنی انسان اس کا بھی بہت وچار نہ کرے. وچار کا معنی آتا, یعنی اس کا بہت تذکرہ نہ کرے کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں, مجھے تو وہ بھی پسند نہیں. یعنی جو چھوڑا اللہ کی خاطر بس چھوڑ دیا ہے, اب بار بار اس کا ذکر کرنا کیسا. وہ یہ سمجھے میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی جو چھوڑا بھی ہے کچھ تو کیا چھوڑا جس کی کچھ حقیقت ہی نہیں, جس کا سکور صفر ہے اس کو اگر آپ نے کراس کر بھی دیا تو کیا چھوڑا آپ نے, کچھ بھی نہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی چیتڑے کو چھوڑ دے اور ہیرا پکڑ لے, ظاہر ہے وہ ہیرے کو چیتڑے کا معاوضہ نہیں سمجھے گا, اور یہ کمال درجے کا زہد ہے. معلوم ہونا چاہیے دنیا چھوڑنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ سے ملنے جائے اور دروازے پر بیٹھا ہوا کتا اسے روک دے تو وہ روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے آگے ڈال کر اندر چلا جائے, روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے آگے ڈال کر اندر چلا جائے اور بادشاہ کا قرب حاصل کر لے. کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ شخص بادشاہ کے پاس اپنے اس ایک لقمے پر احسان جتائے گا جو اس نے کتے کو ڈالا تھا؟ وہ اندر جا کے کہے گا آپ سے ملنے کے لیے مجھے روٹی کا ٹکڑا آپ کے کتے کو ڈالنا پڑا, آپ کے کتے نے میری روٹی کھا لی, تو اس روٹی کو دے کر ہی مجھے آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا, دیکھے نا میری روٹی گئی آپ کی ملاقات کی راہ میں. یقیناً نہیں. تو شیطان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر کتا ہے, وہ لوگوں کو داخل ہونے سے روکتا ہے حالانکہ دروازہ کھلا ہے اور پردہ اٹھا ہوا ہے. دنیا لقمے کی طرح ہے, تو جس نے بادشاہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا وہ پھر اس کا خیال بھی نہ کرے گا, کیونکہ اس کے بدلے میں اسے جو کچھ دیا گیا ہے بہت بیش قیمت ہے, بہت زیادہ قیمتی ہے. یعنی اگر دنیا کی کچھ نعمتیں, کچھ راحتیں, کچھ لذتیں چھوڑ کر اگر آپ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں یہاں پر یا دین کا کچھ کام کر رہے ہیں, اس میں احسان جتانے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ جو سعادت اور نعمت آپ کو ملی ہے اور جو اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب اور اللہ سے قرب کی ایک خوشی آپ کو نصیب ہوئی ہے, اس کے عوض میں جو کچھ آپ نے چھوڑا دنیا میں وہ تو ایک کیسڑا ہے. کیا انسان پوری زندگی کا بھی مال خرچ کر کے ایسی دل کی خوشی حاصل کر سکتا؟ ہرگز بھی نہیں. جو اللہ کی کتاب پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے, اللہ کے آگے جھکنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان جو کچھ اللہ کی خاطر چھوڑے اس کا ذکر بھی نہ کرے, تو اس نے جو کچھ چھوڑا وہ حقیر ہے. کیا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خاص طور پر وہ بچے جو نئے ہاسٹل میں آئے ہیں, نئے نئے, اور وہ ہوم سک ہو رہے ہیں اور ان کو پریشانی ہو رہی ہوگی کہ ان کے بہت پیارے پیارے لوگ گھر میں رہ گئے, کیونکہ یا یہ ہے کہ کوئی جاب چھوڑ کر آیا ہوگا پڑھنے کے لیے, کسی نے شاید بچے چھوڑے ہوں کسی کے پاس پڑھنے کی خاطر, اسکول آنے کی خاطر. تو اب وہ دل کے اندر شیطان بہت بار آ کے خیال ڈالتا ہے, دیکھو کتنا غم ہے تمہیں بلا چیز چھوڑنے کا, یا وہ غم کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو اس کورس کی خاطر تم نے کس قدر بڑی قربانی کی, اور پھر ہر جگہ بیٹھ کے ذکر کرواتا ہے کہ میں نے اس کی خاطر یہ قربانی دی, میں نے یہ چھوڑا, میں نے یہ چھوڑا. تب آپ دیکھیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا پا رہے ہیں, ہم کو کیا مل رہا ہے, اور ہم ذکر کیے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا چھوڑا. ذرا کمپیرزن کریں کہ جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ کو ملا ہے اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے. تو وقتی طور پر اگر کبھی کوئی بھی قربانی کرنی پڑے اللہ کی خاطر کسی بھی چیز کی, تو اسے معمولی سمجھے کہ میں نے تو کچھ نہیں دیا, مجھے جو کچھ ملا ہے وہ انتہائی قیمتی ہے. دنیا لقمے کی طرح ہے, تو جس نے بادشاہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا وہ پھر اس کا خیال بھی نہ کرے گا, کیونکہ اس کے بدلے میں اسے جو کچھ دیا گیا ہے بہت بیش قیمت ہے. اگر کسی کو 1000 سال عمر دی جائے تو دنیا کی تمام نعمتوں کی مثال آخرت کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں ایک لقمہ ہے. یعنی اگر آپ سب کچھ بھی چھوڑ دیں جو آپ کو ملا ہے تو گویا آپ نے ایک لقمہ دے کر سب کچھ پال لیا. جس کو اللہ کی محبت مل جائے, اللہ کا قرب مل جائے, اسے اور کیا چاہیے. مرغوبات کی نسبت سے زہد کی تین قسمیں. مرغوبات یعنی جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں, اس کا ذکر سورۃ آل عمران میں کیا تھا نا, زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انبئکم بخیر من ذلک, کیا اس سے بہتر تمہیں بتائیں, اس سے بھی بہتر بہت کچھ ہے. یعنی دنیا کی ساری مرغوبات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز یعنی آخرت کی جنتوں کا پھر ذکر کرتے ہیں. تو جنت پانے کے لیے اگر یہ ساری مرغوبات بھی چھوڑنی پڑے تو بھی نفے کا سودا, کیا دے کے کیا لے رہے ہیں سوچیے. تو یہ کہتے ہیں کہ مرغوبات کی نسبت سے زہد کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے عذاب, حساب اور آئندہ کی ہولناکیوں سے نجات کے لیے زہد اختیار کر لیا جائے کہ کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو. تو حرام چیزیں چھوڑ دے انسان, شکوک و شبہات والی بھی چھوڑ دے, اور دنیا کی زائد زینت بھی چھوڑ دے کہ حساب ہوگا اس کا. یہ ڈرنے والوں کا زہد ہے. نمبر دو, ثواب اور موعودہ نعمتیں. موعودہ کا مطلب جن کا وعدہ کیا گیا ہے, پرومسڈ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے زہد اختیار کیا جائے. یہ امید رکھنے والوں کا زہد ہے کہ انہوں نے نعمتوں کو نعمتوں کے لیے چھوڑا ہے. اور تیسرا سب سے اعلیٰ زہد ہے کہ نہ تو دکھوں سے نجات کے لیے ہو اور نہ لذتوں کے حصول کے لیے, بلکہ صرف اللہ کی ملاقات کے لیے ہو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لوجہ اللہ, صرف اور صرف اللہ کی خاطر. اور یہ محسنین اور عارفین کا زہد ہے. عارفین سے مراد وہ جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں. تو یہ تھا آج کا چیپٹر. اب اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ سوال ہو تو موسٹ ویلکم.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام.
سادہ, مجھے زہد کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ مطلب ایک تو وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو اس میں لالچ کرنا یا نہیں ہے تو اس کے لیے لالچ کرنا, اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے اور جس طرح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو اس کا اثر انسان کے اوپر ظاہر ہو اس کی ذات پہ, تو پھر اس مال کو اپنے اوپر خرچ نہ کرنا زہد ہے یا پھر مال کا لالچ ہی نہ کرنا زہد ہے؟
اگر مال کا لالچ نہ کرنا زہد ہے, ضرورت کے تحت انسان اگر اسے خرچ کرے گا اور وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری شامل ہوگا, اس میں تو کوئی خرابی نہیں. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اس بارے میں.
اور اگر مطلب مال کو خرچ کرنا تو وہ کس حد تک کیا جائے, صرف ضرورت کو پورا کرنا؟
جی, اپنی ضروریات کو پورا کرے, لیکن بہت زیادہ زیب و زینت میں نہ پڑے, کیونکہ وہ پھر وقت کا ضائع ہوتا ہے, انسان آخرت کے لیے نہیں کچھ کر سکتا.
السلام علیکم استاذہ. آج کا لیسن بہت ہی زیادہ مجھے اس لیے اچھا لگا کہ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں بنائی ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے نا, کہ ہم ان سے اتنا زیادہ ایک ویژن ہوتا ہے انہی آنکھوں سے, اور ہم اس میں چوز بھی کر سکتے ہیں اپنے دل کے حساب سے کہ ہم پھر جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں کس چیز پہ فوکس کرنا ہے اور کس چیز پہ فوکس نہیں کرنا. اور میں شروع سے مجھے بہت زیادہ شوق ہوتا تھا ڈرائنگ کا اور پینٹنگ وغیرہ کا, تو اس میں پھر وہ آپ کو بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے نا ایک بیوٹی کو انجوائے کرنا اور ارد گرد دیکھنا. تو میں یہ سوچی تھی کہ کتنا یہ ڈسپشن ہے نا شیطان کا, کہ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ میں اگر کسی کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوں یا بہت جو نمود و نمائش کی جو چیزیں ہوتی ہیں میں تو بیوٹی کو انجوائے کر رہی ہوں, لیکن میں اکثر سوچتی تھی پھر میرے دل میں ایک بے چینی اور وہ اضطراب سا ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں شاید کچھ کمی ہے میرے میں کہ دوسرے کی چیز کو دیکھ کر. کبھی اس لحاظ سے نہیں سوچا تھا کہ یہ شیطان کا ایک ڈسپشن ہے کہ وہ جہاں ہمیں بے چین کرتا ہے ان چیزوں کے ذریعے نا. آہستہ آہستہ پھر یہ چیز میرے اندر آئی اور آج یہ پڑھ کے پھر مجھے اس سے بہت زیادہ تسلی ہو گیا کہ واقعی سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم جب کہیں پر کسی کی چیز کو دیکھیں یا دنیا میں, ویسے جو آج کل تو بہت ہی زیادہ مٹیریلزم کا دور ہے تو آپ کو بہت زیادہ ادھر ادھر بھی نہیں جانا پڑتا, ہر وقت مٹیریل خود ہی وہ بڑھ بڑھ کے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جیسے ان کو مچھلیاں اچھل اچھل کر وہ نظر آ رہی ہوتی تھی نا, کہ وہ پھر ان کو پکڑے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. اور دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ ہم نا اس کو اچیومنٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا ہے, اور یہ بھی ایک شیطان کا ہی وسوسہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے وہ اس نے یہ اچیو کیا ہے, ہم مطلب اس کو اللہ کی دین یا اس طرح سے تو نہیں سمجھتے. تو اس سے بھی پھر آپ کو ایک, اگر آپ زہد اختیار کر رہے ہیں یا آپ چیزوں میں اتنا نہیں انوالو, تو دوسرے آپ کو لیک آف اچیومنٹ کا ایک تانا ملتا ہے آپ کو کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں یا آپ نے کچھ زندگی میں یعنی اچیو نہیں کیا. تو آئی تھنک یہ بھی ڈیفینیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت ہی انلائٹنگ تھا آج کا چیپٹر الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.
سر چند کوشچن اسٹوڈینٹس کی طرف سے ریٹرن آئے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ کے سنا دوں. زہد کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژنز ہیں لوگوں کو, اور ایک یہ بات لکھی گئی ہے کہ جہاں کہا کہ وہ زاہد وہ ہو جو جنت کی طلب نہ رکھے بہتر زاہد, جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اگر مانگو تو جنت الفردوس مانگو, یعنی جنت کا بیسٹ درجہ مانگنا چاہیے.
ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف جنت کا شوق ہی نیکی کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے یہ تو نہیں لکھا ہوا نا, وہ درجے بتائیں, وہ حرج نہیں ہے, جنت کا شوق رکھیں آپ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس سے بھی آگے ایک درجہ ہوتا ہے, وہ کم لوگوں کا ہوتا ہے, اس کی کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی. بہت سے لوگ چونکہ پھر وہی ظاہری نظر والی بات کہ وہ ظاہری نظر سے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور مجارتی ایسے ہی دیکھتی ہیں, تو ان کو وہ بات زیادہ اپیل کرتی. کسی کو جنت کا شوق زیادہ اپیل کرتا ہے تو بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ سارے الا مغفرت من ربکم و جنت. کچھ لوگوں کو جہنم کا خوف جو ہے وہ بچاتا ہے برائیوں سے, لیکن کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں, جیسے آیت میں آتا ہے نا کہ ان مانوس ہے محکم نوج اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا, اور اس میں آگے آتا ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ رائٹی کیا ہے ان کی, انما نطعمکم لوجه اللہ, پھر اس کے بعد جہنم کی بات کرتے ہیں, وہاں جنت کی بات نہیں ہوتی. اگر آپ قرآن پاک کے مختلف حصے پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور یہ مختلف طبیعتوں کے مختلف چوائسز کی وجہ سے بھی ہے, اور اس میں درجات ہیں.
السلام علیکم استاد. اس میں تھوڑا سا میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جب یہ بات سنی تھی نا کہ وہ زاہد ہے جو عذاب کے ڈرنے سے یا پھر جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے بلکہ وہ جو صرف اللہ کے لیے, تو یہ بات نا بڑی عجیب لگتی تھی. لیکن جو آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے جاتے ہیں, اس وقت بھی جا کے پھر آپ کو واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ اب جو کام کرنا ہے صرف اللہ کے لیے. تو اس میں درجات بھی ہوتے ہیں انسان کے, خود انسان کا اپنا لیول بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے جوں جوں آگے بڑھتا ہے.
بہت سی چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں.
جی
السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام
استاذہ. مجھے اس بات کو پڑھ کے نا ہمیشہ وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے, اور جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو وہ لوگ جنت کی جو نعمتیں ان کو بھی بھول جائیں گے. تو جس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی لذت لگ جاتی ہے نا, وہ پھر جنت سے بڑھ کر اگلے درجے کو سوچتے ہیں.
بالکل, کیونکہ جنت تو راستے میں آ ہی جائے گی. اصل مطلوب جو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے وہ اللہ کی ذات ہے.
سورہ القمر میں سازہ ان میں آتا ہے نا ان دا عزیز مقتدر, تو وہ پھر جو ہائیسٹ لیول لگتا ہے مجھے جن کا نفس دنیا میں اپنے کنٹرول میں آ جاتا ہے, تو وہاں کا بھی پھر وہ ہائیسٹ لیول ہے اللہ تعالیٰ کا قرب. اینڈ جنت از دین سیکنڈری ٹو دیٹ.
ان المتقین فی جنات و نہر, ان ملک مقتدر کی بات آتی ہے نا.
السلام علیکم استاذ.
السلام
استاذہ. مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سے درجات رکھے ہیں لوگوں کے, کہ کچھ خوف ان پر غالب ہوتا ہے اور وہ اس لیے جنت, یعنی ڈر کی وجہ سے, اس سے ڈرنے والوں کا زہد ہے, دوسرا ثواب کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے زہد کرتے ہیں, لیکن سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ان کا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ملاقات چاہتے ہیں. تو دنیا میں ایسے لوگوں کا کام کرنے والوں کے حساب سے پھر محسنین کا درجہ آتا ہے, کہ ایک ہوتے ہیں مسلمین, پھر مومنین, پھر متقین, اور سب سے اعلیٰ درجہ محسنین کا ہے, اور انہی کے لیے پھر مجھے لگتا ہے کہ سب سے ہائیسٹ ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے.
استاد یہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے آیا ہے نوٹ, کہتے زاہد اسے کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دے اور جو اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے زاہد کامل تو وہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیا اسی بات کا نمونہ تھی؟ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو مینج کر رکھا تھا, تو یہ ذرا تطبیق
بات دل کی ہو رہی ہے. بظاہر تو ہم نے دنیا میں رہنا, دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی کر کے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں, کھانا پینا چھوڑ دیں اور بھوکے رہیں اور شادی بیاہ نہ کریں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے دنیا اللہ نے بندوں کے لیے بنائی, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, لیکن اس میں ہمارے دل کی سٹیٹ کیا ہے؟ ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہمارا رخ کس طرف ہے, ہمارا قبلہ کیا ہے, ہمارے دل کی توجہ کس طرف ہے؟ اصل امتحان اس کا ہے, کیونکہ زہد جو ہے وہ دل کی بے رغبتی ہے, چیزوں کی بے رغبتی تو نہیں. چیز میں ظاہر ہے کہ سونے کے لیے جگہ چاہیے, اگر -10 ہو تو آپ کو لحاظ چاہیے نا سونے کے لیے. آپ اس کے بغیر کہے کہ میں نے دنیا چھوڑ دی لہٰذا آج میری رات لحاظ کے بغیر گزرے گی, تو وہ تو نہیں گزر سکتی. اور اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں دو چاہیے ہو, ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ گرم والا چاہیے ہو, آپ کو باہر نکلنا ہے برف میں تو آپ کو کوٹ چاہیے. اب آپ کہ نہیں نہیں میں تو ظاہر ہوں, میں دوپٹے میں بھی کافی ہے میرے کو, کام تک کوٹ بھی مہنگا والا لینا پڑے, لیدر کا لینا پڑے کہ جس میں آپ کو سہولت ہو جائے. لیکن وہ اس لیے آپ نہیں لیں گے کہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو اور دوسروں کو آپ فقیر سمجھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں.
سادا یہی سوال دوبارہ تھا کہ یہ زہد کیا صوفیزم کی کوئی قسم ہے؟
جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اسے کسی بھی ٹرمینالوجی کے تحت نہ لائیں.
سادا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں
سنائیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفود آتے تھے, عام الوفود کا جو تھا پیریڈ 9th ہجری میں, تو اس میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ ایک وفد آیا تھا, تو جب وہ لوگ جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت کچھ دیا خیال خاطر کی, تو پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تم میں سے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک نوجوان آیا تھا ہمارے ساتھ جس کو ہم نے سامان کے ساتھ ذرا آؤٹسکرٹس میں چھوڑا ہوا ہے مدینہ منورہ کے باہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو بھی بلا لو. جب وہ آخری دن آیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے باقی لوگ قبیلے کے جس نیت سے آئے ہیں میں اس سے مختلف غرض سے آیا ہوں, اور وہ میری غرض یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو غنی کر دے اور بے نیاز کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دعا دی تھی, اور اگلے سال جب حج پہ انہی کا قبیلے کے لوگ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آخری حج پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا تو حال ہی عجیب ہے, اگر اس کے سامنے ہم ڈھیروں سونا بھی رکھ دیتے ہیں تو اس کا دل کوئی ایسا غنی ہے اور کوئی ایسا زہد ہے اس کے اندر کہ وہ آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا. تو مجھے اس واقعے سے سازا جو زہد اور بے رغبتی ہے نا بڑی اچھی طرح سمجھ آئی کہ سامنے ہے لیکن ایون نگاہوں میں بھی کوئی لالچ نہیں ہے اور دل میں بھی کوئی ہرس نہیں.
کسی کے پاس جو کچھ ہے بس ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے, لیکن اسے دیکھ کر ہرس نہ ہو, لالچ نہ ہو, تما نہ ہو, دل میں کوئی روک نہ اٹھے, حسرت نہ ہو, اس سے آپ دیکھیں کہ دنیا کے غموں سے بے نیاز ہو جائیں گے آپ. یہ غم ہے کس لیے, کس کس چیز کی فکر, اسی وقت پتہ ہے سب کچھ چیزیں جب دنیا میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ انشاءاللہ جو جو آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے اور پھر پڑھیں گے اور پھر پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے, یہ سارے مفہوم آپ پر واضح ہو جائیں گے. اسکالرز نے جو کتابیں لکھی ہیں اپنے گہرے غور و فکر کے نتیجے میں لکھی ہیں, تو اس لیے آپ فکر مند نہیں ہو. ہمارے لیے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں مٹیریلسٹک ورلڈ جو ہے یا مادی دنیا جو ہے, اس میں یہ کانسیپٹ بالکل اجنبی ہو گئے, بالکل اسٹرینجر ہیں. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آنا مشکل کیوں, حالانکہ بہت سمپل ہے, کیونکہ زندگی میں کبھی سنی بھی نہیں ہوگی, کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا, کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہوگی. تو بنیادی طور پر اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ کتاب جو ہے منہاج القاصدین ہے, منہاج جو ہے وہ راستے کو کہتے ہیں اور قاصدین غصب کرنے والوں کا, اللہ کی طرف جانے والوں کا جو راستہ ہے, اس کے درجے اور اس کے مقامات کے اوپر بات کرتا ہے. یعنی اس کتاب کا موضوع جو ہے کہ کیا کیا چیزیں راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ کے قرب کے, اور ان کو کس کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے, اور پھر سب سے اصل بات یہ ہے کہ اصل قرب دل کا قرب ہوتا ہے اور اصل دوری دل کی دوری ہوتی ہے. اگر دل اللہ کے قریب ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا, لیکن اگر دل میں اور چیزیں سمائی ہوئی, دنیا کی دولت کی محبت یا اور چیزوں کی محبت, تو آٹومیٹیکلی دل اللہ سے دور ہو جائے گا. پھر وہ جو راستہ ہے وہ طویل ہو جائے گا یا اس میں رکاوٹیں آئیں گی, تو آپ اللہ کے بہت قریب نہیں ہو سکیں گے. تو اصل میں اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے اس بات کو سمجھے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر طور پر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہمارا دین فطرت پر ہے اور بچے فطرت کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں, اس لیے یہ باتیں صرف بچوں سے سننے سے ہی ملتی ہیں کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے, اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ کیسا ہے, اللہ کیا کہتا ہے وغیرہ. بڑے ایسی باتیں نہیں کرتے, وہ بچوں کے دلوں میں لالچ پیدا کر دیتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا. بالکل جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو جنت ملے گی, مطلب ہم فطرت سے جوں جوں دور ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں. فطرت سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تنہائی میں کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں, تو پھر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے بات کرنی ہے, پھر یہ شوق پیدا ہوگا, پھر زہد کا یہ لیول آئے گا.
استاذہ یہ ایک سوال تھا کہ بادشاہ کے کتے کو تو لقمہ ڈال کر وہ شخص آگے چلا گیا, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے شیطان کو کس طرح کا لقمہ ڈالنا ہوگا؟
دیکھیے شیطان ہمارے دل میں خواہشات پیدا کرتا ہے نا مختلف چیزوں کی. اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ اگر آپ سورۃ الاعراف پڑھے ہوں تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ اس نے طرح طرح کے وسوسے ڈالے تھے اور کچھ چیزوں کا ایک طرح سے لالچ دلایا تھا. اس نے کہا تھا نا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں, سورۃ الاعراف کے شروع میں آتا ہے نا, فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہنے والے ہوگے. اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا اور کہا میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں, اور دھوکے کے ساتھ ان کو آہستہ آہستہ پھسلا لے گیا. بات یہ ہے کہ اسی لیے اس کو شجرت الخلد کہتے ہیں. اور سورۃ طٰہٰ جو ہے اس میں بھی اسی طرح کا مضمون آتا ہے. بنیادی طور پر جب انسان کے دل میں ہمیشہ جینے کی خواہش, بادشاہت کی خواہش, اتھارٹی کی, حکومت کی طرح کی جب خواہشات پیدا ہونے لگتی ہے تو اسی رستے سے شیطان آتا ہے. اور جب انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کوئی بھی کام خالص اللہ کے لیے کرتا ہے, پھر یہ ایسا ہی ہے کہ اس میں وہ جو جس چیز کی شیطان خواہش ڈال رہا تھا اس کو ایک جب نکال دیا تو پھر لازمی طور پر اخلاص آتا ہے انسان کے اندر. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. فوسوس الیہ الشیطان, آیت نمبر 120 ہے. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد, تو پتہ چلتا کہ حوا کے پاس نہیں آدم کے پاس آیا تھا. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. یہاں بھی کیا ہے کہ ہمیشگی کا درخت, تاکہ ہمیشہ زندہ رہو گے, تکونا من الخالدین, اور ملک لا یبلا, ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی. آج دنیا میں انسانوں کا امتحان کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہزاروں برس دیے اور کیا چاہتے ہیں کہ سب ہمارے تابع ہو جائیں, ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. کون سی ایسی خواہشات ہیں کہ جو انسان کے لیے تباہ کن ہیں اور خصوصی طور پر اس کے اندر ایروگنس پیدا کرتی ہیں, اور پھر وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا, عاجزی نہیں آتی, ہیومیلٹی نہیں آتی انسان کے اندر. ہم سب غور و فکر کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے کہ آدم اور حوا کو اگر اس نے اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا تھا تو وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ وہ کیا آتا ہے قرآن پاک میں, جو حضرت عمر بن عبدالعزیز جس وقت بات ہو رہے تھے تو اس وقت پڑھ رہے تھے, دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ جو علو کی خواہش ہے نا, یہ بھی دراصل شیطان انسانوں کے اندر اس کو بھر کے رکھ دیتا ہے اور پھر بالکل اس کی آنکھوں کو پردہ ڈال دیتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان حکمران جو حکومت سے پہلے بہت سے, یعنی ان کے اندر تقویٰ بھی تھا, ایمان بھی تھا, لیکن اتھارٹی ملی تو وہ سب کچھ بھول گئے. یہ جو کچھ چیزوں کی حب ہوتی ہے نا انسان کے اندر, اس میں حب جاہ ہے, حب مال ہے, اسی طرح اور چیزیں بھی, ہر انسان کا بچڑا مختلف ہوتا ہے. وہ بنی اسرائیل کے لیے کیا آزمائش تھی, وہ اشر بھوک کی کلو گئے ملائجل, ہر ایک آئجل جو ہے وہ مختلف ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
سازا ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جو شیطان کو لقمہ ڈالنا ہے نا, وہ اپنے نفس کی مرغوبات کی قربانی کا لقمہ ہے. جو شیطان جن کی طرف کھینچتا ہے اسی کی قربانی کر کے انسان ایک سٹیپ اہیڈ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے.
بالکل کہ ہاں جو چیز اس کے پاس ہے اس کے بس میں ہے, یعنی کہ جس کا وہ مالک ہے اس کو چھوڑ کر اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے دے کر اس کو تو انسان آگے بڑھ گئے. دیکھے نا جیسے ابھی میں نے مثال دی تھی کہ بہت سے لوگ گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, مرغوب چیز چھوڑی اور آگے بڑھ گئے اپنی کتاب سیکھنے کے لیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی چونکہ قدر نہیں ہے, اسی وجہ سے ہمیں یہ زہد اختیار کرنا اور یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں. اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا کہ ایک دفعہ بلکیس ایدھی جو ہیں وہ جھولا کے تحت کچھ بچوں کی جیسے پرورش کرتی ہیں, تو انہوں نے ایک بچے کا واقعہ سنایا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہم نے پالا, اس طرح سے ہمیں نہیں پتا تھا اس کے والدین کون ہیں کہاں ہیں, اور اس کو سب کچھ مل گیا, بہت اچھا پڑھ گیا, بہت اچھی اس کو جاب مل گئی, سب کچھ مل گیا. تو وہ کتنے عرصے کے بعد جب بھی وہ آتا تھا تو اتنا زیادہ روتا تھا آ کے, اور وہ کہتا تھا کہ مجھے چین نہیں آتا کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے والدین کہاں ہیں. تو مجھے اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ جب تک دنیا کی محبت رہتی ہے نا, اور ان چیزوں کے پیچھے تو انسان کے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں, کچھ خواہشات ہوتی ہیں, لیکن جون جون وہ خواہشیں ملتی ہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے یہ تو سب سراب ہے. اور اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کا قرب جب تک نہیں ہے تو اس وقت تک ہر چیز جو ہے وہ بے معنی ہے. تو اسی طرح وہ جیسے قول ہے امام شافعی کا غالباً, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی محبت نے یا اللہ کی پہچان ہے اس نے جو ہمیں نعمت دی ہے, دلوں میں جو سکون دیا ہے, اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ وہ کیا چیز ہے تو لوگ لشکروں کے ساتھ ہمارے دلوں پر حملہ کر دیں اس کو لے کر. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اصل میں اتنی اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدر نہیں ہے, ما قدر اللہ حق کا قدری, اسی وجہ سے وہ دنیا کی اتنی محبت اور وہ چیزیں جو سامنے ہیں انہی کی محبت ہے, اور اس کو چھوڑنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے.
السلام علیکم. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پورا جو چیپٹر ہم نے پڑھا ماشاءاللہ یہ زاہد اور زہد پر ہی ہے, لیکن ہم لوگوں کے لیے اللہ کا دیدار تو بہت عجیب سی بات لگتی ہے. ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ بس نزا کا ٹائم ہو تو بس ہمارا کلمہ آخری ہے, اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس منکر نکیر کے سوال ہو جائیں اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس ہم لوگوں کا اتنا ہی چیپٹر ہے, اس سے آگے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم سوچیں کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو ہم سیڑھی سے قدم بھی نیچے اتریں تو پھونک کر اتریں, کیونکہ اس کا ہمیں خوف ہوگا, لیکن ہم لوگ پریکٹیکلی اس چیز کا بالکل دھیان نہیں کرتے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آخرت اچھی ہو جائے, قبر سے چھٹکارا کر لیں, اللہ کا دیدار تو ذہن میں ہے ہی نہیں ہے کہیں دور دور. تو یہ چیپٹر پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے اور ہی دنیا کے زہد پتہ نہیں کیا چیز ہے.
ہاں جی, انشاءاللہ سمجھ آنے لگے گی یہ سب باتیں بھی. اور آپ سب کو بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.